الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورة تحريم شروع ہوتی ہے، یہ بھی ان صورتوں میں ہے جو مدنی صورتیں شمار ہوتی ہیں، مدنی آیات طیبہ میں نازل ہوئیں. بڑا مارکے کا مسئلہ اس میں ارشاد ہوا ہے کہ اے میرے نبی، جو چیزیں اللہ نے آپ پر حلال فرمائی ہیں، آپ ان چیزوں سے خود کو کیوں روکتے ہیں؟ بعض ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لیے، حالانکہ اللہ کریم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے ہاں باری باری تشریف لے جاتے تھے، ایک دن ایک روضہ محترمہ، اگلا دن اگلی، اگلا دن اگلی. تو ازواج مطہرات میں سے ایک نے آپ کو شہد پلایا، پانی اور شہد ملا کر پیا جاتا، آپ بھی پیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا شہد پینا پانی میں ملا کر. تو آپ کی پسند ہے، لہذا اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے اور آپ کی پسند بھی ہے. تو بے شمار چیزوں کا علاج ہے. اب بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن میں پانی میں تھوڑا سا شہد ملا کر پیا جائے تو طبیعت سنبھل جاتی ہے، دل پر بوجھ ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے. جب وہ دوسری زوجہ محترمہ کے پاس گئے جو آپ کو زیادہ محبوب بھی تھیں، انہیں بھی حضور سے بے پناہ محبت تھی، تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر ایک قسم کی شہد کی ہی گوند سی ہوتی تھی، چھتا جو ہوتا ہے، تو اسے بھی ملا کر پیا جاتا تھا، لیکن اس میں ناگوار سی بو ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار بو سے نفرت تھی. انہوں نے ایک دوسری زوجہ محترمہ سے بھی عرض کیا، اپنی ایک ساتھی سے کہا کہ جب حضور آپ کے پاس آئے تو آپ بھی کہنا کہ آپ نے مغافیر پیا ہے، اس کی بو آ رہی ہے. ایسا ہی ہوا، حضور کو بات سخت ناگوار گزری اور آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ شاید نہیں پیا کروں. اب آپ کی ذات والا صفات امام الانبیاء اور نبی تھی، واجب الاتباع تھی. اگر حضور واقعی شاید منع کر دیتے، خود نہ پیتے، تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے وہ منع ہو جاتا، یہ معمولی بات نہیں تھی. تو اللہ کریم نے فرمایا، یہاں مفسرین کرام نے ازواج مطہرات کے اسماء گرامی بھی لکھے ہیں. اسرار التنزیل میں نے بھی نقل کر دیے، لیکن حق یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کا نام نہیں لیا، ہمیں کوئی حق کا اثر نہیں کہ ہم نام لیں. یہ ازواج مطہرات کی عظمت کی وجہ سے ایک معمولی سی بات ہے, لیکن اس میں بھی آپ اشارتاً تو کہہ سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایسا کیا. نام نامی لینا, جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو مولوی عالم مفسر ہو, میں ہوں, آپ ہوں, ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم نام لیں. یہ عظمت کاشان نبوی ہے. آپ کی ازواج مطہرات ہی آپ کی آبرو ہیں. یہ معاملہ آبرو رسول کا ہے, لہذا یہاں جرت نہیں کرنی چاہیے. تو اسماء گرامی یہاں نہیں لینے چاہیے. مفسرین نے نقل کر دیے, ہم نے بھی کتابوں سے پڑھ کر, میں نے بھی اسرار التنزیل میں نقل کر دی, اللہ مجھے معاف فرمائے, یہ درست نہیں ہے. اور ان سب مفسرین کو اللہ معاف فرمائے جنہوں نے اسماء گرامی دیے. تو فرما, جو چیزیں اللہ نے آپ پر حلال فرمائی ہیں آپ خود کو اس سے کیوں روکتے ہیں؟ حرام کا معنی ہوتا ہے منع کر دینا, روک دینا. ہمارے ہاں تو حرام ایک اور معنی میں لیا جاتا ہے, جو چیز شرعاً اللہ نے منع کر دی ہے. اللہ کو تو حق ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے چیزوں میں, اس نے خود تاثیر پیدا فرمائی اور اس نے یہ آزمائش رکھی کہ یہ چیزیں دنیا میں ہیں, انہیں تم استعمال نہیں کر سکتے, یہ چیزیں ہیں, یہ سب تمہارے استعمال کی ہیں. جو استعمال سے روک دی گئیں انہیں حرام کہا جاتا ہے. ایک اور بات ضمناً عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ایک معروف مولانا صاحب ہیں, اب بھی سینٹ کے رکن ہیں, اسمبلی میں, سینٹ میں رہتے ہیں. تو انہیں ایک ٹی وی مذاکرے میں بلایا گیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ قرآن میں شراب کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے. اب حرام کا لفظ شراب پر نہیں آیا, تو وہ آئے بائیں شائیں کرتے رہے, جواب نہیں دے پائے. میں نے سارا سنا, نہیں مزہ نہیں آیا, جواب نہیں ملا. حرام تو ہر چیز اس چیز کو کہہ دیا جاتا ہے جس کا استعمال منع ہو. ہم حج کے لیے حاضر ہوئے مکہ مکرمہ, وہ زمانہ تھا, کم سواریاں ملتی تھیں. مکہ سے مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ, وہ راستہ جاتا تھا جسے طریق سلطانی کہتے ہیں, جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانحہ پر سفر فرمایا, عمرے کیے, فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے, حج کے لیے, حجۃ الوداع کے لیے تشریف. وہ معروف پرانا راستہ, اسی پر سڑک بنی ہوئی تھی, وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا. اس کے بعد ایک مین روڈ جدہ سے مدینہ منورہ کو بن گئی, مکہ مکرمہ سے ایک مین روڈ بن گئی ہائی وے, جو اس راستے سے ہٹ کر ہے, تو اب لوگ اس سے جاتے ہیں. اس وقت کنوینس بھی کم ہوتی تھی. ہم مکہ مکرمہ سے نکلے, راستے میں مغرب ہو گئی, تو گاڑی روکی, اترے ایک جگہ, حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ تھے. تو مجھے شاید وضو کرنا تھا یا پانی پینا تھا, تو ایک نل لگا ہوا تھا. اس کے پاس ایک دیہاتی عرب بیٹھا تھا, چھوٹا سا گاؤں تھا, سڑک اس کے پاس سے گزرتی تھی. تو میں نے اس نل کی ٹوٹی کھولی, پانی لینا چاہا, تو وہ جو بوڑھا عرب بیٹھا تھا اس نے کہا, ہذا حرام, یہاں سے پانی لینا منع ہے. اب میں تو حرام ان معنوں میں سمجھ رہا تھا جن میں ہم سب سمجھتے ہیں. میں کہا, مویا معافل حرام, پانی کو کس نے حرام کیا؟ پانی تو حلال چیزوں میں سے میں نے تو لے لیا, لیکن حرام کا مفہوم مجھے بھی پتہ نہیں تھا اس وقت, میں بھی یہی سمجھتا تھا. لیکن حرام کا یعنی یہ پانی جس کا نل ہے اس نے منع کر دیا, اس کی اجازت وغیرہ آپ نہیں لے سکتے. شراب کے بارے اللہ نے اس سے سخت لفظ ارشاد فرمایا, فاجتنبوا, ہو اس سے اجتناب کو, اس کے دور سے گزرو, اس کے قریب بھی مت جاؤ. اجتناب کا معنی کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اجتناب سے مراد یہ ہے کہ اس کے وسائل بھی حرام، نہ صرف شراب حرام ہے، وسائل بھی حرام ہے. انگور بڑا مزیدار پھل ہے، ہر کوئی کھاتا ہے، صحت افزا بھی ہے، لیکن اگر اس غرض سے انگور بیجا جائے کہ اس سے شراب بنائیں گے تو وہ بیجنا حرام ہے. وسائل بھی اس کے منع کر دیے گئے. کوئی مزدوری پر، اجرت پر کام کرتا ہے شراب بنانے پر، وہ اجرت حرام ہے. کوئی شراب گاڑی میں لاد کر کرائے پر لے جاتے ہیں، وہ کرایہ حرام ہے. تو اس کے متعلقات جتنے ہیں، اس کے اسباب، وہ بھی حرام ہو گئے. اجتناب کا معنی یہ ہے. ہمارے ایک دانشور لاہور کے پچھلے دنوں جو فوت ہو گئے، بڑے معروف تھے، ان کے والد کا بڑا نام تھا، اس کی وجہ سے بھی، خود بھی وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، بہت نامور وکیل بھی تھے. تو انہیں عادت تھی شراب پینے کی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اجتناب کا مطلب پرہیز ہے، اور پرہیز کبھی نہیں بھی ہو سکتی، پی لیا تو بد پرہیز ہی ہے، کون سا گناہ ہے؟ اس کے وسائل بھی حرام ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے، ان کی رضا جوئی کے لیے، ایسی چیز کو اپنی ذات پر کیوں منع فرماتے ہیں جو اللہ نے جائز قرار دی ہے اور حلال قرار دی ہے؟ تو حضور نے چونکہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شاید نہیں پیوں گا، تو فرمایا اللہ کریم معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے، یعنی یہ قسم آپ توڑ دیجئے، اللہ کریم معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے. چونکہ حضور واجب الاتباع تھے، اگر حضور شاید حرام فرما لیتے تو قیامت تک امت پر حرام ہو جاتا، تو کتنی بڑی بات تھی. چنانچہ فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اگر قسم ایسی چیز پر کھا لی جائے جو مناسب نہیں ہے تو وہ توڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے قسم سے نکلنے کا راستہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، مقرر فرما دی، فرض اللہ مقرر کر دیا ہے کہ اگر قسم غلطی سے یا کسی غلط بات پہ کھا بیٹھو تو وہ توڑ دینی چاہیے، اور اس کے بدلے غلام آزاد کرو یا 10 بندوں کو کھانا کھلاؤ، یہ کفارہ ہے قسم کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غلام آزاد فرما کر قسم توڑ دی. واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، تمہارا مالک اللہ ہے. یعنی تمہاری زندگی کا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی ہے، اور تمہارا مالک اللہ ہے. کھانے پینے میں بھی اگر حرام کھاؤ گے تو تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، حلال کھاؤ گے تو اللہ کی رضا جوئی ہے. یعنی حرام کھانے میں تمہارا معاملہ اللہ سے براہ راست بگڑ رہا ہے. یہ جو کہ آسانی سے چوری چکاری، رشوت، سود کھا لیتے ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہیں. تو تمہارا مالک، تمہارا مولا اللہ ہے، لہذا اپنے اس رشتے کو مد نظر رکھو. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ ہر بات جانتا ہے، جو سوچتے ہو جو کرتے ہو سب اس کی ذات کے سامنے ہے، اور وہ حکمت والا ہے، تمہیں مہلت اور فرصت دے دیتا ہے، لیکن رشتے میں اور تعلق میں تو بال آ جاتا ہے. لہذا غذا کے معاملے میں بھی حلال اور طیب چیزیں استعمال کرنی چاہیے. ایک رواج ہو گیا ہے جی، اسے یہ بیماری ہے، اسے شراب پلائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے، اور جن چیزوں میں شفا ہے وہ اللہ نے حرام نہیں کی. ہر حرام چیز صحت کے لیے بھی مضر ہے، مفید نہیں ہے. آگے اللہ کریم نے وہ واقعہ بیان فرما دیا اصل واقعہ کی بنیاد یہ تھی کہ بیویوں کی حامضوں سے بے تکلفی ہوتی ہے اور ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ خاوند میری ہر بات مانا کرے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کروں، ایسا رویہ اختیار کروں، پیار سے مانے، ضد کرنے سے مانے، اصرار کرنے سے مانے، لیکن میاں میری بات مانا کرے۔ تو فرمایا ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے دوسری حضور کی زوجہ محترمہ سے بھی وہ بات بتا دی، ان سے بھی اس میں شراکت کر لی، انہیں بتایا کہ جب آپ کے پاس بھی حضور تشریف لائیں تو آپ بھی کہنا کہ حضور کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ اللہ کریم نے بذریعہ وحی سارا معاملہ حضور کو بتا دیا اور اس پر بڑی گرفت فرمائی کہ آپ کا خاوند صلی اللہ علیہ وسلم عام خاوند نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں اور واجب الاتباع ہیں، جو بھی یہ کریں گے قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے وہی راہ عمل ہوگی، اور یہ صرف خاوند نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا یہ تم ان سے بات نہیں منوا سکتی، تمہیں ان کی بات ماننی ہو۔ تو چونکہ ازواج مطہرات میں سے جس ہستی نے بھی کیا تھا، انہوں نے تو محبت میں، پیار میں آ کے کیا تھا نا، کہ میری بات مانا کریں، مجھ سے زیادہ محبت کریں، لیکن محبت رسول میں بھی رضائے رسول کے خلاف کام کرنا حرام ہے، عشق کو محبت میں بھی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو حضور کو پسند نہیں ہے۔ جب یہ تنبیہ ازواج مطہرات سے ہو رہی ہے تو آج کل ہم نے جو جشن میلاد بنا رکھے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا، جو رویے ہم نے اپنا رکھے ہیں کہ خوشی میں محبت میں، کہ بھائی محبت میں تو اور اطاعت کی ضرورت ہے، وہاں نافرمانی کی تو نہیں۔ تو نافرمانی اگر آپ محبت کہہ کر بھی کریں گے تو وہ قابل گرفت ہوگی اور اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ تو فرمایا واقعہ یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک زوجہ محترمہ سے اس بات کی شراکت کی کہ آپ نے ایسا کہا ہے تو میں نے شاید اپنے اوپر منع کر لیا ہے، میں استعمال ساری زندگی نہیں کروں گا، تو انہوں نے دوسری زوجہ محترمہ کو بتا دی کہ آپ بھی یہی بات کیجئے گا تاکہ اس بات میں پختگی آ جائے، انہوں نے بھی یہی بات کر دی۔ حضور نے اللہ کریم کی طرف سے ساری خبر پا لی، بذریعہ وحی آگاہ کر دیا گیا۔ فلما نبعت به واظهره الله علیہ، جب انہوں نے اس بات کی تو بذریعہ وحی حضور کو خبر کر دی گئی، عرف بعضه واعرض عن بعض، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زوجہ محترمہ کو کچھ تو بات بتائی کہ تم نے ایسا، کہ ساری تفصیل نہیں بتائی، یعنی کچھ سے درگزر فرمایا، کچھ موٹی موٹی بات بتا دی کہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ فلما نباہا به قالت من نباک ھذا، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ رسول اللہ آپ کو کس نے یہ بتا دیا، یہ تو میری اور اس کی سرگوشیوں میں بات ہوئی تھی، کانوں کان کسی کو خبر نہیں تھی، تو آپ سے کس نے کہہ دی؟ آپ نے فرمایا قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس اللہ نے بتائی ہے جسے ہر بات کا علم ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ بات پیار پیار کی تھی، میاں بیوی کی تھی، اور زیادہ محبت پانے کے لیے تھی، میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ہم اگر محبت رسول میں غلطی بھی کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے، غلط ہے، لیکن اگر واقعی محبت میں کی جائے تو اللہ اصلاح کا موقع دے دیتے ہیں. جیسے یہاں ازواج مطہرات نے پیار میں محبت میں کی، لیکن اللہ نے وہی بھیج کر اصلاح کر دی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبوب ہیں، یہ نہیں ہوں گے تو وہ محبت ہمیں مل جائے گی. محبت پیغمبر میں، ایک پیغمبر جو نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ قتل کرنے تک جا پہنچے، لیکن چونکہ وہ فعل محبت میں تھا تو اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی. انہوں نے یعقوب علیہ السلام معافی مانگی، یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، اور شرف صحابیت سے دو نبیوں کے صحابی ٹھہرے، یعقوب علیہ السلام کے بھی اور یوسف علیہ السلام کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو یہ شور و غل کرتے ہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، محبت رسول میں ہوتا تو ہمیں اللہ توبہ کی توفیق دے دے. یہ محبت رسول نہیں ہے، ہمارے نفس کی خواہش ہے، اپنی شہرت کے لیے پیسے اڑاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، بارود گولے چلاتے ہیں، ڈھول تماشے مارتے ہیں. اگر محبت رسول میں ہوتے تو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے. محبت رسول کا یہ کمال ہے. چنانچہ پھر تنبیہ اس پہ فرمائی گئی، انہیں ارشاد ہوا ان تتوبا اللہ فقد سغت قلوبکما، آپ کو اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے اور رجوع کرنا، توبہ کرنی چاہیے. توبہ ہوتی ہے کہ کسی کا حق لے لیا ہے تو اس کا حق اسے واپس کر کے اللہ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کیا جائے. چنانچہ ارشاد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگیں اور اللہ کریم سے بھی معافی مانگیں اور عہد کریں کہ آئندہ ہم منوانے کی نہیں، حضور کی بات ماننے کی کوشش کریں. اس لیے کہ حضور کی پسند کے خلاف بات کرنا دلوں کے رخ موڑ دیتا ہے. قد سغت قلوبکما، تمہارے قلوب جو تھے ان کا رخ بدل رہا تھا، تب آپ لوگوں نے اپنی بات منوانی چاہیے. فرمایا نہیں، یہ صرف آپ کے خاوند نہیں، یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، یہ آپ کی نہیں مانیں گے، آپ ان کی ماں، آپ ازواج مطہرات ہیں لیکن آپ امتی بھی ہیں، آپ کو ان کی اطاعت اور اتباع کرنا ہوگا. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر آپ اپنے اس رویے پہ قائم رہیں تو حضور کسی کے محتاج نہیں ہیں. اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، یقیناً اللہ آپ کا مالک اور ساتھی ہے. کسی بندے کو راضی کر کے آپ نے کوئی قوت حاصل نہیں کرنی، آپ کی قوت کا مصدر اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی رضا ہے. وہ جبریل ہو اور جبریل امین آپ کے خادم ہیں، جس ہستی کے خادم جبرائیل امین جیسے ہوں اسے کسی دوسرے کی حمایت کی کیا ضرورت ہے. وہ صالح المومنین، اور سارے نیک مومن حضور کے خادم، معاون اور مددگار ہیں. بھائی مومن حضور کی مدد کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تو ہر وقت اللہ کے، اللہ کے رسول کی مدد کے محتاج ہیں. فرمایا جو بھی حضور کے ارشاد پہ عمل کر کے اسے زندگی کا لائحہ عمل بنا لیتا ہے، گویا اس نے نفاذ اسلام میں حضور کی مدد کی. کیونکہ حضور مبعوث تو نفاذ اسلام کے لیے ہوئے تھے، تو گویا وہ کام کر کے اپنے آپ پر اسلام نافذ کر کے اس نے حضور کی مدد کی، آپ کی ذات سے تعاون کیا. یہ کتنا بڑا شرف ہے. ہمارے ہاں شور ہوتا ہے ملک پر اسلام نافذ کرو، ملک وہ ملک پر کرو ضروری ہے، لیکن یہ 4.5 ہاتھ کا ملک جو آپ کے پاس ہے اس پر اسلام آپ نے نافذ کر لیا، اس پر کرو تو پھر مطالبہ کرو. والملائکہ تو بعد ذالک ظہیر, اور تمام فرشتے اللہ کے آپ کے اطاعت گزار اور آپ کے معاون ہیں, یعنی دین پھیلانے میں حضور کے ساتھ سب خادم ہیں. تو اللہ کی بے شمار فرشتے جس ہستی کے خادم اور معاون ہیں, بے شمار سارے نیک لوگ آپ کے خادم اور معاون ہیں, جبرائیل امین آپ کے خادم اور معاون ہیں, اللہ آپ کا مالک اور مددگار ہے, تو اسے کسی کی مدد کی کیا ضرورت؟ یہ نہ سمجھا جائے کہ میری بات مانے. ہم تو دعا بھی کرتے ہیں نا اللہ سے, تو اسے سمجھتے ہیں اب یہ میرا حکم ہے, جیسا میں نے کہا ایسا ہو جائے. ہم دعا کو باادب گزارش نہیں سمجھتے, ورنہ ہمیں یہ شکوہ نہ ہوتا کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ہم سب کو یہ شکوہ ہوتا ہے جی میری دعا نہیں تھی. دعا دعا ہے یار, حکم تو نہیں ہے, آپ نے حکم دیا ہے تو مانا جائے. آپ اللہ کو حکم دے سکتے ہیں, اپنی حیثیت تو دیکھیں. دعا تو ایک اللہ سے بات کرنے کا انداز ہے, اور اللہ کریم کو بڑا پسند ہے. حضور فرماتے ہیں جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی دعا کرو, اے اللہ مجھے نیا تسمہ دے. کوشش کرو حاصل کرنے کی, ساتھ دعا بھی کی. یعنی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام اس کے لیے دو, لیکن دعا کو دعا اور گزارش سمجھو. تو فرمایا آپ کا تو اللہ مالک ہے, جبریل امین جو فرشتوں کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ آپ کے خادم ہیں, سارے فرشتے آپ کے خادم اور معاون ہیں, سارے نیک لوگ جو قیامت تک آئیں گے وہ حضور کے معاون ہیں, اور بے شمار اللہ کے فرشتے سارے حضور کے خادم اور معاون ہیں. تو پھر آپ کو کسی ایک دو تین بندوں کی رضا مندی کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس بات کو اللہ نے اتنا بڑھایا کہ عصا ربہ ان طلقہ کن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. ہو سکتا ہے اگر آپ اس رویے سے توبہ نہ کریں اور یہ چاہیں کہ میاں میری بات مانیں, تو اللہ کریم کے حکم سے آپ کو طلاق دے دیں گے, حضور اکرم ازواج مطہرات کو فارغ کر دیں گے, اور اللہ قادر ہے کہ وہ حضور کو بہترین بیویاں دے دے, بہت اچھی بیویاں, مسلمات جو فرما بردار ہوں, تسلیم کرنے مان منوانے والی نہیں ہوں گی, ماننے والی ہوں گی, مومنات صاحب ایمان ہوں گی, کامل الایمان ہوں گی, قانتات اطاعت گزار ہوں گی, حضور کی ہر ادا کی ہر فرمان کی اطاعت کریں گی, تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں گی, دیکھ لیں ایماندار ہوں گی, اسلام میں فرما بردار ہوں گی, اطاعت کرنے والی ہوں گی, توبہ کرنے والی ہوں گی. یعنی نیک بندہ بھی ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے, توبہ ایک پسندیدہ عمل ہے. بعض اوقات نیکیوں کو بھی توبہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہماری نیکیاں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں بارگاہ الوہیت میں پیش کیا جائے. سو اگر نیکی کی اللہ توفیق دے تو اس پہ ناز فخر نہیں کرنا چاہیے, اکڑنا نہیں چاہیے, پھر توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ میں نے کی تو ہے, اب تیری بارگاہ کے قابل ہے یا نہیں, جیسی کیسی ہے قبول فرما لے. عابدات عبادت گزار ہوں گی, صائحات روزے رکھنے والیاں ہوں گی, سیبات وابکارا ان میں کنواریاں بھی ہوں گی, اور ان میں ایسی بھی ہوں گی جو بیوہ یا متعلقہ ہو چکی ہیں. صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے ازواج مطہرات کو طلاق تو نہیں دی, اور اس کے بعد کوئی نیا نکاح نہیں فرمایا, وہی ازواج مطہرات کاشانِ نبوی پہ رہیں, بلکہ ایک زوجہ محترمہ کے بارے حضور نے خیال فرمایا بھی کہ میں انہیں طلاق دے دوں تو فوراً وہی الہی آئی کہ آپ طلاق نہیں دے سکتے، یہ تو آپ کے ساتھ جنت میں بھی رہے گی، یہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہے، تو آپ طلاق کیسے دے سکتے؟ یعنی یہ عظمت ہے ازواج مطہرات کی، تو حضور نے پھر طلاق نہیں دی. تو صاحب تفسیر مذری فرماتے ہیں کہ کاشان نبوی پہ رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری صفات ان میں موجود تھی. یہ جتنی صفات قرآن نے گنوائی ہیں یہ ازواج مطہرات اور امہات المومنین کی ہیں. بھی ہم نبی کی عزت تو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، آپ کا نام محبت سے لیتے ہیں، ہر وقت آپ کو پکارنے کی کوشش کرتے ہیں، درود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز میں سلام بھی بھیجتے ہیں، صلات بھی بھیجتے ہیں، السلام علیک ایہا النبی سلام بھی کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھ کے صلات بھی بھیجتے ہیں. فرمایا کرتے رہو، کہیں سے جہاں سے اتباع رسالت چھوٹ جائے گا ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، کچھ نہیں بچے گا پاس. فرمایا نا گزر چکا ہمارے اسباق میں، الا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بارگاہ رسالت میں اونچی آواز میں بات نہ کرو، ورنہ انتہبت اعمالکم، یہ ہجرت، یہ جہاد، یہ بدر، یہ احد کی شرکت، یہ جان ساری، یہ سب ثواب ضائع ہو جائیں گے اگر حضور کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو. یہاں بھی وہی کلیہ ہے، فرما یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہ کرو جو حضور کو ناپسند ہو، آپ کی ذات گرامی پہ نصب عالی پہ ناگوار گزرے، ورنہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، تمہاری اولاد بھی تم سے سیکھے گی، وہی کام کرے گی. کیوں اپنے سارے خاندان کو لے کر جہنم میں جاتے ہو؟ کو انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو دوزخ سے بچاؤ. یہ عظمت ہے اس بارگاہ عالی کی جہاں دم نہیں مارا جا سکتا. وہ ایسی بارگاہ ہے کہ محبوب ترین ہستی ہے کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں واحد ایسی ہستی ہے جس سے ساری اللہ کی مخلوق جو اللہ کی اطاعت گزار ہے محبت کرتی ہے. تمام نبی محبت کرتے ہیں، تمام رسول محبت کرتے ہیں، تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، جبرائیل امین محبت کرتے ہیں، اللہ کریم محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہر نیک بندہ محبت کرتا ہے. لیکن محبت بھی وہاں آداب کی پابند ہے، محبت اور عشق بے باک جذبہ ہوتا ہے، بارگاہ رسالت میں بے باکی نہیں چلتی، پابند ہیں آداب کے. اگر بے باک ہوں گے تو دوزخ میں جائیں گے، لہذا اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ دوزخ ایسا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس پر جو پہرے دار یا جو کاردار یا سزائیں دینے پر فرشتے مقرر ہیں، عذاب دینے پر جو فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، وہ بڑے کبے، سخت مزاج، غلاظ سخت طبیعت کے، شداد اور سخت گیر، وہ بڑے کبے ہیں، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، نہ منت سے ان کا دل پسیتا ہے، نہ روب سے انہیں کوئی ڈرا سکتا ہے، وہ بڑے تکڑے، بڑے سخت مزاج طبیعت کے، بڑے سخت، اور کبھی اللہ کی نافرمانی رائی برابر بھی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے اس پر پورا پورا عمل کرتے ہیں. لہذا جس کی جو سزا من جانب مولا مقرر ہوتی ہے اسے پوری پوری دیتے ہیں، کوئی رعایت نہیں کرتے. کہ 100 کوڑا مارنا ہے تو 99 لگا دیں، نہیں 100 ہی ماریں گے، ذرا نرمی سے نہیں، جتنی سختی سے حکم ہے اتنی سے ماریں گے، جس آگ میں جلانے کا حکم ہے اس سے کم تر میں نہیں، اسی میں جلائیں گے، یعنی بڑے سخت مزاج، نہ منت سے ان کا دل پسیتا ہے، نہ کون پر روب ڈال سکتا ہے، نہ کون رشوت دے سکتا ہے۔ تو جہنم میں کوئی چارہ نہیں چلے گا، لہذا خود کو، اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کہ وہاں بڑے سخت مزاج اور تند خو فرشتے ہیں، کوئی رعایت نہیں کرتے، جو سزا ملتی ہے پوری پوری دیتے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس میں سر مو رو رعایت نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ۔
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔